بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، جلد نمبر 10، ناول نمبر 30، مونچھ موڑنے والی. تحریر ابن صفی، آواز محمود حسین، اور پیشکش مکتبہ مدینہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں 0321-6025200، 0302-530200. تو آئیے سنتے ہیں ناول مونچھ موڑنے والی پارٹ 1.
جلد نمبر 10، ناول نمبر 30، مونچھ موڑنے والی. تفریح. ستمبر کی ایک اداس شام تھی. سرجن حمید کے ہوتاٹے اپنی انتہائی منزلیں طے کر رہی تھی. صبح سے وہ منہ باندھے گھر ہی میں پڑا ہوا تھا. نہ کوئی تفریح تھی نہ دلچسپی. فریدی پر آج کل مطالعے کا بوجھ سوار تھا، لہذا وہ ہر وقت لائبریری ہی میں پڑا رہتا تھا. حکم تھا کہ اس سے کوئی غیر ضروری بات نہ کی جائے. مسٹر کیو والے کیس سے فرصت پا کر اس نے 3 ماہ کی چھٹی لے لی تھی، جو اس شرط پر ملی تھی کہ ضرورت پڑنے پر اسے طلب بھی کیا جا سکتا ہے. جب اس نے چھٹی کی درخواست دی تھی تو حمید نے کافی دیر تک بغلیں بجائی تھی، کیونکہ اسے توقع تھی کہ یہ چھٹی زیادہ تر تفریحات ہی میں گزریں گی. لیکن جب فریدی نے لائبریری کی راہ لی تو اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی. ممکن ہے کہ وہ شام کے دوسروں کے لیے حسین رہی ہو، لیکن حمید کو تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے جلوں میں کفن اور کافور کی ٹھنڈک لیے ہوئے آئی ہو. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے رنگین کس طرح بنائے. فلموں سے تو اس کی طبیعت ہی چارٹ ہو گئی تھی. وہی گھسے پیٹے پلاٹ، وہی پرانی رہ ٹیٹ ہے. ایک لڑکی اور لڑکا جن کا ایک دوسرے پر عاشق ہو کر شادی کے لیے ادھار کھانا ضروری. لڑکے یا لڑکی کے والدین کی ناراضگی برحق. ایک عدد ویلن کی مست خریاں لازمی. ایک بہنگم سے اور چغت قسم کے کمیڈی کی موجودگی لازمی. اس پر سے غزلوں اور گیتوں کے ردے، ولاد اور رحلت پر ہیرون کی غزلیں جو عموماً سیاہ لباس اور گلیسرین کے آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہیں. تفات کی چھری سے کم نہیں. دیکھو تو دیکھو، ورنہ ٹکٹ کے داموں سمیت جہنم میں جاؤ. رہ گئے ہالی ووڈ کے فلم تو کیا پوچھنا، ٹانگوں کے علاوہ اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. پلاٹ ٹانگے، سینسر یو ٹانگے، اسکرین پلے ٹانگے، مقصد بھی ٹانگے ہی، اور نتیجے کے طور پر صرف یکے ٹانگے والوں کی چاندی اور شریف قسم کے طالب علم اپنی مدد آپ کرنے کے سلے میں پیتل کی طرح زرد. حمید نے جھنجلا کر صبح کے اخبار الٹنے شروع کر دیے. اسے توقع تھی کہ شہر میں کہیں نہ کہیں کوئی تفریح پروگرام ضرور ہوگا. آخر کار ایک اخبار کے مقامی خبروں کے کالموں میں ہوٹل ڈی فرانس کے تفریح پروگرام پر نظر پڑ گئی. حمید نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر جب وہ تیار ہو کر نکلا تو برآمدے میں فریدی سے مٹ بھیڑ ہو گئی. کیوں، کہاں؟ فریدی نے اسے نیچے سے اوپر تک گھورتے ہوئے پوچھا. وہ ایک نیچی سی آرام کرسی پر نیم دراز کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا. بائیں طرف ایک پائی تھی جس پر زرد کور کا ٹیبل لیمپ روشن تھا. حمید بنا کر پلٹ پڑا. میں نے آپ کو سینکڑوں بار سمجھا دیا کہ ٹوکا مت کیجیے. شامت آئی ہے. فریدی نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی. جی نہیں جا رہی، حمید نے لاپرواہی سے کہا اور آگے بڑھ گیا. فریدی اسے چند لمحے گورتا رہا، پھر کتاب اٹھا کر دوبارہ اس پر نظریں جما دی. پہلے حمید نے سوچا تھا کہ باہر نکل کر کیڑی لاگ نکالے گا، لیکن جب وہ پیدل ہی جا رہا تھا جنجلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی، اور اسی جنجلاہٹ کے تحت وہ سوچ رہا تھا کہ فریدی ناقابل برداشت حد تک خشک ہو گیا تھا اور کم از کم اب تو وہ اس کے ساتھ کسی طرح رہ نہیں سکتا۔ اور کیا آپ کو اپنا پتھریلا پن مبارک؟ آخر آپ دوسروں کی جان کو کیوں آ جاتے ہیں؟ گھسے رہیے لائبریری میں، کون منع کرتا ہے، لیکن دوسروں کو تو زندہ رہنے دیجیے۔ ہوٹل ڈی فرانس کی رقص کا ہمیشہ کی طرح آج بھی پر رونق نظر آ رہی تھی۔ رقص شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ حمید نے چاروں طرف نظریں دوڑائی کہ شاید کوئی شناسا مل جائے، لیکن مایوسی ہی ہوئی۔ چوبی فروش دونوں کی طرف کی گیلریوں میں ابھی تک کچھ پچھلی میزیں خالی تھی۔ حمید ایک اچھی سی جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا۔ وہ جگہ اچھی اس لیے تھی کہ قریب ہی کی میز پر ایک کافی حسین سی لڑکی ایک انتہائی بے ڈھنگے اور بدصورت آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی غالمر شیری یا پورٹ پی رہی تھی۔ حمید کی آمد پر وہ لڑکی اس پر ایک اچٹ کی نظر ڈال کر دوبارہ اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ حمید نے سوچا کہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی دانست میں یہ اس کی کھلی ہوئی توہین تھی کہ کوئی ایک بار اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ نہ دیکھے۔ میز پر مینیو نہیں تھا۔ حمید نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ آج کیا کیا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ سبھی کچھ ہے صاحب، مٹن چام، برین چام، مٹن کٹلٹ، سٹیٹ میکرونی۔ میں تم سے موسم کا حال نہیں پوچھ رہا ہوں، حمید بگڑ کر بلند آواز میں بولا۔ لڑکی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور ویٹر کچھ گھبرا گیا۔ جی صاحب، میں پوچھتا ہوں تلے ہوئے چوزے ہوں گے؟ حمید نے منا کر کہا۔ ہاں صاحب، چکن روسٹ، رول کولڈ، حمید نے تحیر امیر سنجیدگی سے کہا۔ کیا مسخرہ پن ہے، رولڈ گولڈ نہیں، چکن روسٹ، ویٹر زور سے بولا۔ تو لاؤ نا ایک پلیٹ، جھک کیوں مار رہے ہو؟ لڑکی اپنی ساتھی کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی اور وہ آہستہ سے بولا، بہرا معلوم ہوتا ہے۔ ویٹر چلا گیا۔ حمید کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ اس نے یہ حرکت محض اس لیے کی تھی کہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس کی طرف دیکھتی رہے۔ آہستہ آہستہ خالی میزیں بھی بھرنی شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر واپس آ گیا۔ پروگرام کس وقت سے شروع ہوگا؟ اس نے ویٹر سے پوچھا۔ 8 بجے صاحب۔ 8 بچے ہیں؟ حمید بگڑ گیا۔ 8 نہیں 8000 ہوں تو مجھ سے کیا؟ میں وقت پوچھتا ہوں اور آپ بچوں کی تعداد بتاتے ہیں؟ کسی دیہات سے پکڑ کر آئے ہو؟ لڑکی پھر ہنسنے لگی اور ویٹر نے برا سا منہ بنایا۔ 8 بجے صاحب، 8 o'clock شارٹ، ویٹر زور سے بولا۔ تو ایسا بولو نا، حمید نے کہا اور پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویٹر گردن جھٹک کر جا چکا تھا۔ بہرا ہونا بھی عذاب ہی ہے، لڑکی اپنے ساتھی سے کہہ رہی تھی۔ کتنا خوش سلیقہ آدمی معلوم ہوتا ہے، مگر اس عیب نے اس کی شخصیت ہی برباد کر دی۔ حمید سر جھکائے کھانے میں مشغول رہا۔ لڑکی کے ساتھی نے کوئی دوسرا تذکرہ چھیڑ دیا۔ لڑکی بڑی دلکش تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اس سے کس طرح جان پہچان پیدا کرے۔ ذرا دیکھو ادھر، لڑکی اپنی ساتھی سے مستربانہ انداز میں بولی۔ حمید سمجھا شاید اس بار بھی اشارہ اسی کی طرف ہوا ہے، لہذا وہ سر جھکائے ہوئے کنکھنیوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن اس کا خیال درست نہیں تھا۔ لڑکی کی نظریں کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے آدمی کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی میز پر تنہا ہی تھا۔ ظاہری حالت سے معزز اور دولت مند معلوم ہوتا تھا۔ اگر چہرے پر بڑی بڑی اور گھنی مونچھے نہ ہوتی تو کچھ کم عمر معلوم ہوتا۔ آنکھیں بڑی اور پیشانی کشادہ تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی کنکھیوں سے اس عجیب و غریب جوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ مونچھ بھی ہمارے پیمانے کے مطابق ہے، لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا. ہے تو اس کا ساتھی بے دلی سے بولا، لیکن اب مجھے اس مکھی مار کام سے دلچسپی نہیں رہی. ہوش میں ہو یا نہیں؟ لڑکی اسے گھورنے لگی. اس کا ساتھی کچھ نہ بولا، لیکن اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے. گفتگو بڑی عجیب تھی. حمید کو چکنا ہونا پڑا، لیکن وہ بدستور سر جھکائے ہوئے چوزوں کو آہستہ آہستہ ادھیڑنے میں مصروف رہا، لہذا اس کے کان ان دونوں کی طرف لگے ہوئے تھے. تم جانتے ہو کہ مجھے غصہ بھی آ سکتا ہے، لڑکی پھر بولی. میں نے انکار تو نہیں کیا، اس کے ساتھی نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا. پھر وہ دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گیا، اور وہ لڑکی اس بڑی مونچھوں والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی. حمید کی دلچسپی بڑھ رہی تھی. اس نے گھنی مونچھوں والے کو مسکراتے دیکھا. لڑکی بھی بڑے میٹھے انداز میں مسکرا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھی کو بھی اس طرح دیکھتی جا رہی تھی جیسے وہ سب کچھ اس کی دانستگی میں کر رہی ہے. اس کے ساتھی نے اس کی طرف سے منہ پھیر رکھا تھا. جلد ہی بڑی مونچھوں والا بری طرح بے چین نظر آنے لگا. حمید بیٹھا دیکھتا رہا. دفعتاً لڑکی کا ساتھی اس کی طرف مڑا، اور لڑکی اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ بڑی مونچھوں والا بھی چونک کر اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹوں پر جھک گیا. حمید سوچ رہا تھا کہ اس نے کہاں دیکھا تھا. صورت کچھ جانی پہچانی سی تھی. اس نے ذہن پر زور دیا تھا لیکن یاد نہ آیا. بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ اسے پہچاننے کی کوشش ترک کر کے موجودہ دلچسپ حالات کا جائزہ لینے لگا. میں ذرا باتھ روم تک جاؤں گا، لڑکی کا ساتھی اٹھتا ہوا بولا. اس کے چلے جانے کے بعد دونوں میں اشارے کنائے ہونے لگے. اتنے میں رقص کے لیے موسیقی شروع ہو گئی. لڑکی نے جو بھی فرش کی طرف اشارہ کیا، بڑی مونچھ والا مستربانہ انداز میں اپنی کرسی سے اٹھ رہا تھا. پھر حمید نے ان دونوں کو رقص کرنے والوں کی بھیڑ میں گم ہوتے دیکھا. لڑکی کا ساتھی بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن حمید محسوس کر رہا تھا کہ وہ بڑے گھاٹے میں رہا، کیونکہ اب حال میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جو عمدہ قسم کی ہم رقص ثابت ہو سکے. مجبوراً اسے ایک ایسی صورت کا انتخاب کرنا پڑا جو 30 یا 35 سے کم نہیں تھی. اس کی طبیعت کافی بیزار تھی، اس لیے وہ اپنی ہمرخ سے گفتگو کے مواقع ٹال رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اس لڑکی اور بڑی مونچھ والے کے قریب پہنچ گیا. لڑکی اس سے کہہ رہی تھی، آپ کے بازو فولاد کی طرح سخت ہے. ہو ہو، نہیں تو، مونچھ والا بے ڈھنگے پان سے ہنسا. آپ کی آنکھیں بہت حسین ہیں، آپ مجھے بنا رہی ہیں. نہیں، میں سچ کہتی ہوں. او کاش ہم رات بھر اسی طرح ناچتے رہے. وہ آپ کے ساتھی کہاں گئے؟ کہیں بیٹھا پی رہا ہوگا اور پھر کتے کی طرح کیک کرے گا. وہ نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولی، آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ ہاں، ایک ایسا بدگوشت جسے آپریشن کے ذریعے الگ کرانے میں بھی تکلیف ہوگی. یعنی میرا شوہر خود کو انتہائی شریف ظاہر کر کے مجھ سے شادی کی، لیکن میرا دل ہی جانتا ہے کئی کئی بوتلیں ایک ہی نشست میں صاف کر دیتا ہے. یہی نہیں، اب کیا بتاؤں، واقعی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی مونچھ والے نے کہا. اور پھر اس کے بعد وہ موجودہ سوشل نظام کی برائیوں سے متعلق رٹے رٹائے جملے دہرانے لگا. اب وہ رات بھر غائب رہے گا. یہاں ڈھیر ساری چڑھا کر کم سن لڑکوں کی تلاش میں نکل جائے گا. سور، کمینہ، کتا. ارے ارے، یہ بات بھی ہے، مونچھوں والا ہارٹ سکیور کر بولا، گولی مار دینے کے قابل ہے. اب آپ ہی بتائیے، لڑکی نے کہا، اگر میں جھنجلا کر اس سے انتقام نہ لوں تو کیا کروں؟ عرصے تک شرافت کی زندگی بسر کرتی رہی، لیکن اب میں انتقام پر اتر آئی ہوں. پھر چاہے کوئی آوارہ سمجھے کیا؟ آپ قطعی حق بجانب ہیں، بڑی مونچھ والے جلدی سے بولا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اس راؤنڈ کے بعد ہم گھر چلیں گے، لڑکی نے کہا۔ ضرور ضرور، مونچھ والے کی آواز دردناک ہو گئی، آپ جیسی حسین لڑکی اور اف، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس سے نجات دلوا سکتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، لڑکی بولی، چھاتی پر مونگ دلنے والا محاورہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اوہ اچھی طرح، مونچھ والے نے کہکا لگایا، اچھا ہے، ایسے آدمیوں کے ساتھ یہی برتاؤ ہونا چاہیے۔ آپ کی یہ اسپرٹ بڑی دید کی ہے، جب تک ایسا نہ ہوگا آوارہ قسم کے شوہر راہ راست پر نہ آئیں گے۔ ویسے کیا آپ کو یقین ہے کہ اسے ہمارے مشاہد کا علم نہ ہوگا؟ قطعی نہیں، وہ شاید اب یہاں موجود بھی نہ ہو، دو ایک بوتلیں خرید کر کبھی کا چل دیا ہوگا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ لڑکی اس کی جیب ضرور کاٹے گی، اس نے طے کر لیا کہ ان دونوں کا تعاقب ضرور کرے گا، اب اس نے ان کے قریب رہنا مناسب نہ سمجھا۔ دور سے بھی بآسانی ان پر نظر رکھ سکتا تھا، ادھر اس کی ہمراہ بڑی دیر سے اسے گفتگو پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بدستور بہرا بنا ہوا تھا۔ آپ بہت اچھا ناچتے ہیں، ہم رقص بولی۔ جواب میں حمید کلائی پر بھلی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، 8:10۔ کیا؟ ہم رقص حیرت سے بولی، نہیں، گھڑی ٹھیک چل رہی ہے، حمید نے معصومیت سے کہا۔ شاید آپ اونچا سنتے ہیں، ہم رقص مسکرا کر بولی۔ 3 بھائی ہیں، حمید نے کہا اور بے ساختہ ہنس پڑی۔ بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات؟ حمید بگڑ کر بولا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا، اس نے زور سے کہا۔ پھر کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ بہت اچھا ناچتے ہیں۔ ناشتے کا وقت؟ حمید حیرت سے بولا، بھلا یہ بھی کوئی ناشتے کا وقت ہے؟ ہم رقص پھر ہنس پڑی۔ کیا آپ بچپن ہی سے بہرے ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کہاں ٹھہرے ہیں، کون ٹھہرے ہیں؟ حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھہرے نہیں، بہرے، وہ جھنجھلا کر اس کے کان میں چیخی۔ حمید اسے گھورے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، جی ہاں میں بہرا ہوں، لیکن آپ کو اس طرح میرا مذاق اڑا کر دل نہ دکھانا چاہیے۔ میں نے مذاق کب اڑایا؟ خیر اور بھی جو کچھ دل چاہے کہہ لیجئے، میں بڑا بد نصیب ہوں، حمید گلوگیر آواز میں بولا۔ ارے آپ تو خامخواہ، ہم رقص نے اس کا شانہ تپکاتے ہوئے کہا۔ نہیں میں واقعی بڑا بد نصیب ہوں، حمید بولا، اسی ایپ کی وجہ سے آج تک میری شادی نہ ہو سکی۔ شادی کریں گے آپ؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ جی ہاں، دادی کا انتقال ہو گیا ہے، حمید نے رونی صورت بنا کر کہا۔ بڑی نیک تھی بیچاری، مجھے پیار سے چندڑ کہا کرتی تھی، جس کے معنی مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکے۔ ہم رقص پہ تحاشا ہنس پڑی۔ آپ کو تو غمناک تذکروں پر بھی ہنسی آتی ہے، حمید پھر بگڑ گیا۔ آپ تو نہ جانے کیا الٹا سیدھا سنتے ہیں، وہ بھی جھنجھلا گئی۔ پھر کیا کہا تھا آپ نے؟ کچھ نہیں، کچھ تو کہا تھا۔ واہ یہ اچھی رہی، کیا خدا نے مجھے اس لیے بہرا کیا تھا کہ لوگ مجھے تنگ کریں؟ میں نے کہا تھا، وہ اس کے کان میں منہ لگا کر بولی، آپ رقص گاہوں میں نہ آیا کریں۔ کیوں؟ ورنہ کسی دن کوئی لڑکی آپ کی مرمت کر دے گی۔ محبت کر دے گی؟ حمید نے احمقوں کی طرح کہا۔ میری ایسی قسمت کہاں، جہنم میں جاؤ، عورت بڑبڑائی۔ نہیں پہلے آپ اپنا نام بتائیے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ خیر نہ بتائیے، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میرے بد نصیب کان اس قابل ہی نہیں کہ آپ کا پیارا پیارا نام سن سکے۔ عورت نے جھجھا کر ایک جھکولا لیا اور حمید کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی اور حمید اس کے پیچھے تھا۔ گیلری میں پہنچ کر وہ ایک کرسی پر گر گئی. کیا ہوا؟ کیا بات تھی؟ حمید گھبرائے ہوئے انداز میں اس پر جھکتا ہوا بولا، پیچھا چھوڑو میرا، اس نے بگڑ کر کہا. حمید اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. کیا طبیعت خراب ہے؟ نہیں نہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو. سیدھا توڑ دوں؟ حمید نے حیرت سے کہا. کیا سیدھا توڑ دوں؟ عورت نے اپنے دونوں ہاتھ پچھانی پر مار لیے. سر توڑ دوں؟ حمید کسیانے انداز میں ہنس کر بولا، نہیں آپ مزاح کر رہی ہیں. وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر تک حمید کو شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں نکلنے لگی جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو. جنگلی، گوار، احمق. وہ تیزی سے مڑی اور جب وہ اپنے دروازے سے باہر نکل رہی تھی تو حمید کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے جیب سے پائپ نکالا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر تمباکو بھرنے لگا. وہ دونوں رقص کر رہے تھے. حمید انہیں دیکھتا رہا. پائپ سلگا کر وہ پھر اٹھا. اس کی نظریں دراصل اس لڑکی کے بدصورت ساتھی کو تلاش کر رہی تھی. اس نے پورے ہوٹل کا گوشہ گوشہ چھان مارا لیکن وہ نہ ملا. حمید سوچ رہا تھا کہ اس کا شوہر تو کسی طرح نہیں ہو سکتا. وہ پھر گیلری کی طرف لوٹ آیا. تھوڑی دیر بعد پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا. دوسروں کے ساتھ وہ دونوں بھی گیلری میں لوٹ آئے. وہ اس میز پر تھے جس پر پہلے وہ لڑکی اور اس کا بدصورت ساتھی بیٹھے تھے. حمید کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا پائپ پیتا رہا. میں ذرا اسے دیکھ لوں، لڑکی اٹھتی ہوئی بولی. اس کی عدم موجودگی میں بڑی مونچھ والا مستربانہ انداز میں بار بار پہلو بدلتا رہا. کبھی انگلیوں سے میز کا کونا کھٹکھٹواتا، کبھی دیا سلائی سے دان کھتیرنے لگتا. اس کے دونوں پیر غیر ارادی طور پر ہل رہے تھے. تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آ گئی. چلیں، بڑی مونچھ والا بے چینی سے بولا. لڑکی کے سر کی حفیظ سی جنبش کے ساتھ وہ اٹھ گیا. حمید انہیں باہر جاتے دیکھتا رہا. جیسے ہی وہ دروازے سے باہر گزرے وہ بھی پائپ کی جلی ہوئی تمباکو جھاڑ کر کھڑا ہو گیا. باہر کئی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھی. وہ دونوں انہی میں سے ایک پر بیٹھ گئے. حمید بھی ایک دوسری طرف بیٹھتا ہوا ڈرائیور سے آہستہ سے بولا، اس ٹیکسی کا تعاقب کرنا لیکن ذرا فاصلے سے. پولیس! ٹیکسی چل پڑی، مونچھ موڑنے والی. رات تاریخ تھی. دونوں ٹیکسیاں شہر کے مشرقی سرے کی آبادی کی طرف جا رہی تھی. باٹم روڈ کے چوراہے پر پہنچ کر اگلی ٹیکسی داہنی طرف مڑ گئی. دور تک دو منزلہ عمارات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. اگلی ٹیکسی کچھ دور چلنے کے بعد ایک عمارت کے سامنے رک گئی. سڑک پر اندھیرا تھا. حمید نے بھی اپنی ٹیکسی کافی فاصلے پر رکوائی اور پھر جب اگلی ٹیکسی واپسی کے لیے مڑ رہی تھی تو سرجنٹ حمید اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھا. ان دونوں نے پانی باغ کا پھاٹک بند نہیں کیا تھا، اس لیے حمید کو اندر داخل ہونے میں کوئی دشواری نہ ہوئی. حالانکہ عمارت کے برآمدے کا بلب روشن تھا لیکن مہندی کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے حمید روشنی کی زد سے باہر تھا. اس نے سب کچھ تو کر لیا تھا لیکن اب سوچ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ عمارت کے اندر تو گھس نہیں سکتا تھا. بہرحال وہ اسی پر غور کرتا ہوا آہستہ آہستہ عمارت کے دہنے بازو کی طرف رینگ رہا تھا. کسی کمرے میں روشنی ہوئی اور کھڑکیوں کے شیشوں کے چمکدار عکس اندھیرے کے سینے پر جم گئے. حمید کا دل دھڑکنے لگا. شاید وہ اسی کمرے میں تھے. دوسرے لمحے میں حمید کھڑکی کے شیشے سے کمرے کے اندر جھانک رہا تھا. لڑکی ایک آرام کرسی پر نیم دراز سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لیتی ہوئی ادھ کھلی آنکھوں سے مونچھ والے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے سامنے کھڑا صحیح معنوں میں بغلے جھانک رہا تھا۔ لڑکی نے مسکرا کر کچھ کہا اور وہ اپنے ہونٹ پر زبان پھیرنے لگا۔ حمید تک لڑکی کی آواز نہیں پہنچی کیونکہ کھڑکی بند تھی۔ پھر اس نے لڑکی کو مونچھ والے کے قریب جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کے جسم ایک دوسرے کو چھونے لگے۔ مونچھ والے کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ لڑکی کے شانوں پر رکھ دیے اور احمقوں کی طرح مسکرانے لگا۔ دفتر سامنے والے دروازے سے ان پر ایک تیز قسم کی روشنی پڑی اور مونچھ والا اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ دروازے میں لڑکی کا بدصورت ساتھی کھڑا اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، اور اس کے گلے میں ایک فلیش کیمرہ لٹک رہا تھا۔ اس نے کیمرہ اتار کر ایک طرف ڈال دیا اور بڑی مونچھ والے پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر بعد لڑکی اور اس کا ساتھی اسے کرسی سے باندھ رہے تھے۔ شاید اب مونچھ والے میں جدوجہد کی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اسے کرسی میں اچھی طرح جگڑ دینے کے بعد لڑکی نے ایک میز کی دراز سے استرا نکالا۔ لڑکی کا ساتھی مونچھ والے کا سر اپنے گرفت میں جگڑے ہوئے تھا، اور پھر دوسرے لمحے میں لڑکی سے جو حرکت سرزد ہوئی اس نے حمید کی آنکھوں کو اپنے حلقوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی مونچھ مول رہی تھی۔ ادھر اچانک ایک جھلائے ہوئے کتے نے غرا کر حمید کی ٹانگیں پکڑ لی۔ حمید بے تحاشا اچھلا، ٹانگ تو اس کی گرفت سے نکل گئی لیکن وہ خود ایک کیاری میں جا گر پڑا۔ کتا دوبارہ اس پر جھپٹا اور اٹھتے اٹھتے اس نے اس کے کوٹ کا دامن پکڑ لیا۔ حمید نے دو تین گھونسے جڑ دیے لیکن کتا بھی کم نہیں تھا۔ اس بار اس نے اس کے منہ پر مارا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ حمید بے تحاشا بھاگ رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ لڑکی شاید برامدے میں کھڑی ہوئی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ سڑک پر پہنچتے پہنچتے بری حالت ہو گئی۔ کتا تھا کہ برابر تعاقب کیے جا رہا تھا۔ اس کی گراہٹ کے ساتھ ہی ساتھ حمید کسی کے پیروں کی آواز بھی سن رہا تھا۔ کتے کے پیچھے بھی شاید کوئی دوڑ رہا تھا۔ حمید نے سوچا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہے، اگر وہ لڑکی کا ساتھی ہوا تو اسے فوراً ہی پہچان لے گا۔ پیچھے دوڑنے والے نے کتے کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ پھر حمید نے محسوس کیا کہ کتے کا جوش بھی کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، شاید کتے کے مالک نے کتے کو پکڑ لیا تھا۔ ٹھہر جاؤ، اس نے شاید حمید کو آواز دی۔ اب حمید نے بھاگنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کسی شبیہ کے تحت اس نے کتے کو دوبارہ چھوڑ دیا تو مصیبت ہی آ جائے گی۔ وہ رک گیا۔ آنے والے کتے کا پٹا پکڑے ہوئے اس کے ساتھ قریب قریب گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا۔ کتے کے منہ سے ابھی تک ہلکی ہلکی گراہٹ نکل رہی تھی۔ سڑک پر اندھیرا تھا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی کا ساتھی ہے اور اس کے پاس اتفاق سے ٹارچ نہ ہوئی تو پہچان لیے جانے کا امکان نہیں رہ جاتا۔ تم کون ہو؟ آنے والے نے کڑک کر پوچھا۔ پہلے اپنا لہجہ درست کرو، حمید بولا۔ وہ یک لک نرم پڑ گیا۔ لیکن آپ کمپاؤنڈ میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ نعیم صاحب سے ملنا تھا، حمید نے کہا۔ کون نعیم صاحب؟ اوہ تو کیا وہ کوٹھی نمبر 84 نہیں تھی؟ جی نہیں، قطعی نہیں، وہ تو اس کا نمبر 45 ہے۔ تب تو یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی، حمید نے کہا۔ جیسے ہی کمپاؤنڈ میں داخل ہوا یہ مصیبت آ گئی۔ اب تو کپڑے بھی اس قابل نہیں رہے کہ اس وقت نمبر 84 تک پہنچ سکوں۔ کیا آپ ادھر پہلے کبھی نہیں آئے؟ اس کے لہجے میں شبہ جھلک رہا تھا. جی نہیں, اس شہر میں شاید تیسری بار آیا ہوں. وہ تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر ندامت امیز لہجے میں بولا, مجھے افسوس ہے, ویسے میرے لائق کوئی خدمت. جی نہیں شکریہ, حمید کے لہجے میں تلخی تھی. وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑا. کچھ دور چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کتے والا بھی واپس جا رہا ہے. اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیال گونج رہے تھے. آخر یہ سب کیا تھا؟ اس نے اس کی مونچھیں کیوں صاف کر دی؟ اس آدمی کو دیکھتے ہی لڑکی نے اس کی مونچھ کے متعلق گفتگو کی تھی. تو کیا وہ اسے اس لیے پھنسا کر لائی تھی کہ اس کی مونچھ صاف کر دی جائے؟ اور وہ کیمرہ, غالباً اس کے ساتھی نے ان دونوں کی تصویر لے کر مونچھ والے کو بلیک میل کرنے کی دھمکی دی تھی تاکہ وہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع نہ دے سکے. حمید اب بھی سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا تھا. ان خیالات کے ساتھ ہی ایک دوسرا خیال بھی اس کے بے چین کیے ہوئے تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس حالت میں فریدی سے مٹ بیڑ ہو گئی تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ اسے پیش آئے ہوئے واقعات کی صداقت باور کرا سکے گا؟ وہ چلتا رہا. وہ ایسے راستوں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا جن پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو. شہر میں داخل ہو کر وہ زیادہ تر تاریخ گلیوں میں گھستا رہا. کپڑوں کی حالت اتنی ابتر تھی کہ اسے روشنی میں آتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی. گھر پہنچ کر وہی ہوا جس کا ڈر تھا, یعنی فریدی کا سامنا ہو گیا. وہ ابھی تک برآمدے میں بیٹھا کتاب چاٹ رہا تھا. حمید کو اس حالت میں دیکھ کر بے اختیار مسکرا پڑا. کسی لڑکی کے باپ یا عاشق کا کارنامہ؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور پھر کتاب پر نظریں جما دی. چلیے یہی صحیح, حمید نے کہا اور اندر جانے لگا. ٹھہرو, ذرا قریب آؤ. فریدی کی مانی خیز نظریں اس پر جمی ہوئی تھی. وہ آہستہ سے بولا, میں نے اندازہ لگانے میں جلدی کی تھی. غالباً وہ لڑکی کے باپ یا عاشق کا کتا تھا. یقیناً کتا ہی تھا. کیوں؟ اور تم کئی بار گرے بھی ہو. وہ غالباً کسی کیاری میں گیلی مٹی اور پتیوں کے رگڑ کے نشانات. کیا کسی کھڑکی پر بھی چڑھنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں برخوردار, تم جھوٹ نہیں بول سکو گے کیونکہ کھڑکی کی سلاخوں پر شاید حال ہی میں کتھی رنگ پھیرا گیا ہے جو گیلا تھا. سفید کوٹ پر تین لمبی لمبی براؤن دھارے جن کے فاصلے برابر ہیں یہی بتاتی ہے. اور کچھ بھی بتاتی ہے؟ حمید دانت پیس کر بولا. ہاں ہاں, ذرا اور روشنی میں آؤ, بیٹھ جاؤ. ٹھیک. فریدی نے الیکٹرک لیمپ کا شیڈ اتار دیا اور تیز قسم کی روشنی میں حمید پہلے سے بھی زیادہ مذائقہ خیز لگنے لگا. فریدی آگے جھک کر کچھ دیکھتا رہا, پھر ایک طویل سانس لے کر حمید کو گھورنے لگا. تو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے, اس نے کہا. میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, حمید جل کر بولا. نہ پوچھنا ہی اچھا ہے, فریدی نے سنجیدگی سے کہا. لیکن میں بغیر پوچھے ہی بتاؤں گا, وہ کوئی معمر عورت تھی. چھی چھی چھی, لا حول ولا قوۃ الا بالله. کیا؟ حمید بے ساختہ اچھل پڑا. آخر فریدی کو اس کا علم کیسے ہوا؟ کیا وہ معمر عورت کی بو سو سکتا تھا؟ اسے اپنی ہمرکس یاد آ گئی جسے اس نے الو بنایا تھا. وہ چند لمحے فریدی کو حیرت سے دیکھتا رہا, پھر بولا, نہیں یہ جھوٹ ہے. بکتے ہو, فریدی نے خود اعتمادی سے کہا اور کتاب پر نظریں جما دی. آخر بتائیے نا, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فریدی نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی. چند لمحے شرارت آمیز نظروں سے حمید کی طرف دیکھنے کے بعد آگے کی طرف جھک کر اس کے کوٹ کے اوپری بٹن پر ہاتھ رکھ دیا. دوسرے ہی لمحے وہ لمبے لمبے بال اپنی چٹکی میں دبائے ہوئے تھا. یہ سفیدی مائل بال, کیا تم کوئی بالدار جانور ہو کہ اس قسم کے بال تمہارے کوٹ کے بٹن میں الجھے ہوئے پائے جائیں؟ حمید جیب کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بال اسی وقت الجھے ہوں گے جب اس کی ہمراہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی تھی. میں نے ضرورتاً ایسا کیا تھا, اس نے آہستہ سے کہا. ٹھیک ہے, ساری باتیں ضرورتاً ہی تو ہوتی ہے. جب لڑکیاں لفٹ دینا چھوڑ دیتی ہیں تو اب غلط سمجھے. حمید جلدی سے بولا, کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ فریدی نے سنجیدگی سے کہا. ہو سکتا ہے کہ اس نے متنبہ کرنے کے خیال سے تمہیں آزمائشی طور پر استعمال کیا ہو. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. واقعی یہ بہت بری بات ہے کہ تم جیسے سنجیدہ آدمی کا مذاق اڑایا جائے, فریدی غمناک لہجے میں بولا. برہر نتیجہ کیا نکلا, متنبہ کرے گی یا نہیں؟ اگر آپ سنجیدگی سے نہیں سننا چاہتے ہیں تو. حمید اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ ہی فریدی بھی اٹھا. چچ چچ, کھانا کھایا تھا یا نہیں؟ وہ حمید کا شانہ تھپکاتا ہوا بولا. وہ کتا غالباً اس کے لڑکے کا ہوگا. حمید ایک جھٹکے کے ساتھ لگ ہو گیا اور فریدی بولتا رہا, کاش میں بھی وہ جان فضا منظر دیکھنے کے لیے وہاں موجود ہوتا. کیا باغ ہی میں وہ تمہیں متنبہ کرنے لگی تھی؟ بس بس, اس کے آگے سراغ رسانی کی حدیں ختم. حمید نے ایک زہریلا سا کہکا لگایا. چلو کھانا کھائیں, فریدی اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا. ویسے تم کسی نہ کسی طرح دن درد سری کا باعث ضرور بنو گے. حمید نے اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا. وہ اس وقت فریدی سے نہیں بھیڑنا چاہتا تھا, لیکن کھانے کی میز پر دوبارہ ملاقات ہونا پڑی, ضروری تھی. گھڑی 12:30 بجا رہی تھی. اتنی رات گئی کھانا فریدی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. مطالعہ یا کسی دوسری مصروفیت کی بنا پر اکثر ایسا ہو جاتا تھا. ایسے حالات میں نوکروں کے لیے ہدایت تھی کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھے نہ رہے. حمید سوچ رہا تھا کہ فریدی خود ہی میز پر کھانا لگا رہا ہوگا, ایسے موقع پر وہ نوکروں کو کبھی نہ دلاتا تھا. واپسی پر حمید کا اندازہ درست نکلا. فریدی کھانے کے میز پر اس کا منتظر تھا اور کوئی نوکر موجود نہیں تھا. حمید اپنا واقعہ دہرانے کے لیے بری طرح بے چین تھا, لیکن سوچ رہا تھا کہ ان شبہات کی موجودگی میں, جن کا اظہار فریدی طنزیہ انداز میں پہلے ہی کر چکا ہے, اس کی کہانی پر مشکل ہی یقین کرے گا. گھر میں چاہے جس طرح رہو, فریدی کھانے کے دوران میں بولا, لیکن باہر تمہیں ایک پروکار آدمی ہونا چاہیے. آپ میری بات تو سنتے نہیں, اپنی ہی کہے جا رہے ہیں. چلو سناؤ, فریدی مردہ سی آواز میں بولا. آپ یقین بھی کریں گے, معاملہ بظاہر مضحکہ خیز مگر حالات کی بنا پر عجیب بھی ہے. بکو بھی, حمید نے بڑی داستان مختصراً دہرا دی. فریدی درمیان میں ہنستا اور مسکراتا رہا. تو آپ کو یقین نہیں آیا؟ حمید منہ بنا کر بولا. اگر فرض کرو یقین بھی کر لو تو پھر, یعنی یہ کوئی ایسی خاص بات ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہتا, لیکن میں فی الحال صرف مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بار آپ کی زبان سے اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں, حمید بولا. ہاں یہ بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں, ہمیشہ موڈ یکساں نہیں رہتا. تو میں یہ سمجھ لوں کہ آپ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں؟ لو, میں کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا. خوش فہمی ہے آپ کی, حمید ہنس کر بولا. کبھی آئینہ دیکھیے, چہرہ پیلا پڑ گیا ہے, گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی ہیں, ہونٹ خشک ہو گئے ہیں اور آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں بھی اڑنے لگی ہیں. خیر شادی سے تو جی چراتے ہی ہیں, اگر کہیے تو کسی جاپانی دوا خانے سے خط و کتابت کر دوں. ضرور کرو, فریدی نے مسکرا کر کہا, ورنہ بوڑھیوں سے لاشوں پر اتر آؤ گے. بہرحال آپ اس معاملے میں دلچسپی نہ لیں گے، اب تم بھی تو کچھ کیا کرو. فریدی بولا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس طرح نہ بھاگتا. خیر میں اس لیے بھاگا کہ جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ میرا کوئی دور کا بھی عزیز نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ہمیشہ کتوں ہی کے ساتھ بندے رہے ہو. فریدی مسکرایا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر فریدی نے پوچھا، اور اس مونچھ والے نے کوئی جدوجہد نہیں کی تھی؟ کی تھی، حمید نے کہا، لیکن بری طرح جکڑا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ اس حالت میں تصویر لینے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے. لیکن آخر مونچھ موڑنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حمید نے کہا، پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ دونوں سے لوٹیں گے. کیوں؟ فریدی نے چونک کر پوچھا، یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ کمپاؤنڈ کی رکھوالی کرنے والا الیکٹریشین بری طرح شور مچا رہے تھے. ہاں بھونک رہے ہوں گے، حمید نے کہا، دونوں کھانا کھا چکے تھے، شاید کوئی پھاٹک بھی ہلا رہا تھا، ذرا دیکھو تو. حمید سننے لگا، پھر بولا، ہاں ہے تو، اتنی رات کے کون احمق ہو سکتا ہے. حمید ٹارچ لے کر باہر نکلنا، حقیقتاً کوئی پھاٹک ہلا ہلا کر آوازیں دے رہا تھا اور کتے پھاٹک کے سامنے شور مچا رہے تھے. حمید برامدے کا بلب روشن کر کے آگے بڑھا اور پھر پھاٹک پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ یہ وہی آدمی تھا جس کی کچھ دیر کا مونچھے مون دی گئی تھی. کیا فریدی صاحب ہیں؟ اس نے پوچھا. جی ہاں، حمید نے پھاٹک کھولتے ہوئے کہا. رودات. فریدی بھی برامدے میں نکل آیا اور آنے والے کو تجسس امیز نظروں سے گھور رہا تھا. آنے والے کی حالت بھی کچھ عجیب نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس پر گھبراہٹ اور شرم کا حملہ ایک ساتھ ہوا ہو. ارے، تفتن فریدی چونک کر بولا، یہ تم ہو نجمی؟ ارے ہاں، لیکن. آنے والے نے اپنا ہاتھ اوپری ہونٹ پر رکھ لیا. خیریت؟ اتنی رات گئی، آؤ اندر چلو. لیکن یہ تبدیلی؟ اسی لیے میں دراصل اسی لیے آیا ہوں. حمید حیرت سے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اب اسے یاد آیا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا. اس کا نام نجمی تھا، تار جان کے کارخانے کا مینیجر تھا اور فریدی سے اس کے قریبی تعلقات تھے. ویسے حمید سے شاید ایک ہی بار ملا ہو. تینوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے. نجمی کے انداز سے ابھی تک ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی. کیا بات ہے؟ فریدی نے کہا، تمہاری مونچھیں تو بڑی شاندار تھی. ہاں تھی تو، نجمی ایک طویل سانس لے کر بولا. اب ان سے دوبارہ کیا سنے گا؟ حمید نے جلدی سے کہا، ظاہر ہے بتانے میں بہت دیر لگائیں گے. جی؟ نجمی چونک کر حمید کی طرف مڑا. جی ہاں، ایسی عورتوں سے ہزاروں سال میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے. تو کیا؟ نجمی یک بے یک اچھل کر کھڑا ہو گیا. آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس عمارت کا تعلق شہر کی ساری عمارتوں سے ہے. حمید مسکرا کر بولا. بیٹھو بیٹھو، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا. اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی. نجمی کبھی حمید کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی فریدی کی طرف. اب غالباً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، حمید فریدی کی طرف دیکھ کر فخری انداز میں بولا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگوں کو اس کا علم کیوں کر ہوا. نجمی بے چینی سے بولا، اور پھر بھی آپ نے میرے لیے کچھ نہ کیا. حمید تمہیں پہچان نہیں سکا تھا، فریدی نے کہا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملے کی نوعیت سمجھے بغیر کوئی اقدام کیوں کر ممکن تھا. نوعیت؟ نوعیت تو خود میری سمجھ میں نہیں آئی، نجمی بولا. بہرحال کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ میں پولیس کو بھی باقاعدہ طور پر مطلع نہیں کر سکتا. سمجھا، فریدی نے سر ہلا کر کہا. غالباً وہ فلیش کیمرہ تمہیں ایسے کیمرے پر مجبور کر رہا ہے.
قطعی. اوہ تو آپ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی میں تمہارے منہ ہی سے سننا چاہتا ہوں. میں شروع سے بتاتا ہوں. نجمی گلا صاف کر کے بولا، نہیں صرف اس وقت سے جب تم ٹیکسی میں اس کے گھر جا رہے تھے. لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ سرجنٹ حمید تم سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے. او نجمی حمید کو چمٹے ہوئے انداز میں دیکھنے لگا. ہاں تو پھر فریدی نے اسے ٹوکا، ٹیکسی میں وہ ایک فاحش عورت کی طرح مجھے اکساتی رہی. نجمی نظریں نیچی کر کے بولا، اس کے اس رویے پر میں بری طرح نروس تھا کیونکہ آج تک کسی ایسی عورت سے سابقہ نہیں پڑا تھا. گھر پہنچ کر اس نے بہت ہی بےہودہ قسم کی باتیں شروع کر دی. میری عادت کچھ ایسی ہے کہ میں عورت کو عورت ہی کے روپ میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، یعنی اس میں کم از کم تھوڑا بہت تو شرم کا مادہ ہونا چاہیے. میں سچ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی اتنا نروس نہیں ہوا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، پہلی ملاقات تھی لیکن وہ جنسی مسائل پر اتنی بے باکی سے گفتگو کر رہی تھی جیسے دو مرد انتہائی بے تکلف ہو جانے کے بعد آپس میں کرتے ہوں گے. بہرحال وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے. اتنے میں ہم پر ایک تیز قسم کی روشنی پڑی، وہ اس کے ساتھی کے کیمرے کی تھی. وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور چونکہ میں بہت زیادہ نروس ہو گیا تھا اس لیے جلد ہی دیر کر لیا گیا. نجمی خاموش ہو گیا. اور پھر اس لڑکی نے تمہاری مونچھ صاف کر دی، فریدی پر خیال انداز میں بولا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں لوگوں کا سامنا کس طرح کروں گا، نجمی نے کہا. کیا وہ اسے میرا پاگل پن نہ سمجھے گی؟ ایسی شاندار مونچھیں آسانی سے نہیں پرورش پاتی. اس کے بعد کیا ہوا؟ فریدی سگار سلگاتا ہوا بولا، ان کا کتا شاید باہر کسی پر جھپٹ پڑا تھا اس لیے وہ دونوں مجھے بندھا ہوا چھوڑ کر چلے گئے. پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے انہیں برابر کے کمرے میں بلند آواز میں گفتگو کرتے سنا. وہ اپنے ساتھی کا برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے جانے ہی کیوں دیا، ممکن ہے وہ کوئی ایسا آدمی ہو جس سے کچھ نقصان پہنچ سکے. اس کا ساتھی اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اپنی ہی بات پر اڑی ہوئی تھی. بہرحال ان کی واپسی پر میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا. اس پر اس کے ساتھی نے میری توجہ اپنے کیمرے کی طرف مبذول کرائی. اس نے کہا، اگر میں نے کسی سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا یا پولیس کی مدد لی تو وہ مجھ پر مقدمہ چلا دے گا، ثبوت میں وہ تصویر پیش کی جائے گی. اس کے بعد اس نے الٹا مجھ پر ہی برسنا شروع کر دیا اور وہ کمبخت عورت کہنے لگی کہ اس نے خود کو ایک مشہور نجومی ظاہر کیا تھا، لہذا میں اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اسے گھر لائی، لیکن یہ مجھ پر مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا. اس پر اس کے شوہر نے چھرا نکال دیا لیکن وہ اسے روک کر بولی کہ اتنی ہی سزا کافی ہے، ایسے کمینے آدمیوں کے چہرے پر مونچھ نہ ہونی چاہیے. مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں نے کئی بوتلیں چڑھائی لی. آخر کار انہوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا اور میں نے ایک بے بس چوہے کی طرح بھاگ نکلنے میں ہی عافیت سمجھی. نجمی خاموش ہو گیا. فریدی کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھی. مونچھ موڑتے وقت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ حمید نے سنجیدگی سے پوچھا. جی نہیں، جواب بھی سنجیدگی سے دیا گیا اور فریدی حمید کو گھورنے لگا. اب یہ سوچ رہا ہوں کہیں وہ مجھے اس تصویر کے ذریعے بلیک میل نہ کرے. ہو سکتا ہے، فریدی بولا، ممکن ہے کہ سازش کی طرح میں یہی مقصد ہو، لیکن آخر یہ مونچھ والا معاملہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ مونچھ مونڈے بغیر بھی اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے. پھر آپ بتائیے میں کیا کروں، اوہو ٹھیک یاد آیا، مجھ صاف کر دینے کے بعد وہ دونوں مجھ پر جھکے ہوئے کچھ دیر تک میرے چہرے کو بغور دیکھتے رہے تھے. فریدی اسے پرخیال انداز میں دیکھنے لگا. غالباً وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ دوبارہ ہاتھ صاف کرنے کی امید کب تک کی جائے. حمید بولا، بکو مت. فریدی سے گھرنے لگا جب نجمی سے بولا، بھائی فی الحال تم سکوت ہی اختیار کرو، بہتر یہ ہوگا کہ تم اب شہر ہی مت جاؤ. ہاں کیا انہوں نے تمہارا پتہ بھی پوچھا تھا؟ قطعی نہیں، نام تک نہیں پوچھا تھا. بہرحال اگر اس دوران وہ تمہیں بلیک میل کر کے کچھ رقم ایٹنا چاہے تو مجھے مطلع کرنا، یہ کوئی سازش معلوم ہوتی ہے، لہذا میں فی الحال جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا. اور شاید امید نے کہا اس سے پہلے بھی کئی مونچھیں مونی جا چکی ہے. کیوں؟ اس لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ یہ مونچھ بھی ہمارے پیمانے کے مطابق ہے. ہو سکتا ہے تمہارا خیال بھی درست ہو، فریدی بولا، لیکن فی الحال میں کیا کروں؟ نجمی بے چینی سے بولا. یعنی لوگ میرا مذائقہ اڑائیں گے، میں انہیں اس کے متعلق کیا بتاؤں گا؟ بھائی اب اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے، فریدی نے کہا. بہرحال عورتوں کا چکر برا ہوتا ہے، اگر تم میں یہ کمزوری نہ ہوتی تو اس کی نوبت کیوں آتی؟ چلیے یہ اور سے، حمید ہنس کر بولا، آپ اسے کمزوری فرماتے ہیں؟ نہیں، بڑی شہزوری ہے. فریدی ہانٹس کی اور کر بولا، تمہارے تو مونچھیں بھی نہیں ہیں، البتہ کان یا ناک ضرور کٹوا بیٹھوں گے. کس مصیبت میں پھنس گیا؟ نجمی بڑبڑایا. کچھ نہیں، صبر کرو. فریدی کا لہجہ تلخ تھا. لوگ اگر پوچھیں تو کہہ دینا کہ بہت زیادہ نشے کی حالت میں سگریٹ سلگا رہا تھا کہ ایک طرف دیا سلائی لگ گئی، لہذا مونچھ بدنما معلوم ہونے لگی تھی، اس لیے بقایا اس طرح کی نظر ہوگی، حمید بولا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر نجمی آہستہ سے بولا، خیر آپ لوگ آرام کیجیے، اب میں سیدھا تار جھام ہی جاؤں گا. اس کے جانے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی ہی رہی. فرمائیے سرکار، حمید بولا، اب کیا خیال ہے؟ خیال یہ ہے کہ اس عظیم کائنات میں سب سے عجیب تخلیق عورت کی کھوپڑی ہے. یعنی میرا خیال تھا کہ تم اردو سمجھ لیتے ہو گے، فریدی ہانٹس کی اور کر بولا. میں آپ کے خیال کی تائید کرتا ہوں، لیکن عورت کی کھوپڑی، کسی عورت ہی کی کھوپڑی کسی مونچھ والے کا اوپری ہونٹ ٹٹولنے کے لیے اتنی شاندار سکیم سوچ سکتی ہے؟ واہ، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی کی سکیم ہو، حمید نے کہا. حالات کی روشنی میں تو ایسا نہیں معلوم ہوتا، فریدی نے کہا. کیا تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھی نے مونچھ کا تذکرہ سن کر بیزاری ظاہر کی تھی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان کا نوکر ہے. ممکن ہے، حمید نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا، مگر اس کا مقصد اوپری ہونٹ ٹٹولنا، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیوں، میں لال بچکڑ تو ہوں نہیں، فریدی نے بیزاری سے کہا. کاش میرے بھی مونچھیں ہوتی. نہیں ہے تو ہو جائیں گی، فریدی بولا، کل تمہیں اپنی مونچھ منڈوانی پڑے گی. مجھے؟ او سمجھا، نکلی. اور اس کے لیے دن بھر تمہارے چہرے کی مرمت کرنی پڑے گی. کیوں، دن بھر کیوں؟ او ہو، تو کیا معمولی مونچھیں منڈواؤ گے؟ وہ بھی ایک جھٹکے ہی میں اکڑ جائیں؟ بیٹے خان پلاسٹر کا ایک چہرہ بنانا پڑے گا، لیکن ذرا حسین تھا، حمید جلدی سے بولا. ہاں 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 ہاں، ایک گدھے کے چہرے پر سیاہ مونچھیں بہت کھلے گی، میں سوچ رہا ہوں کہ بیچارہ نجمی حقیقتاً کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ گیا، تم بھی کسی دن اپنی شامت لاؤ گے، شامت نہیں بلکہ حجامت کہیے، حمید بولا، مگر جناب میں اتنا احمق نہیں، آگ پگی کے شوربے فریدی نے ہانٹس توڑ لیے، نیپولین ہٹلر اور میسولینی بھی عورت کے معاملوں میں احمد تھے، بس ایک آپ عقل مند ہیں، حمید بولا، نیپولین ہٹلر اور میسولینی ہی جیسے لوگ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ڈرپوگ نہیں، فریدی ہنسنے لگا اور حمید بکتا ہی گیا، خبر لیجیے اپنی، کسی پہاڑی لنگور کی خدمات حاصل کیجیے، ورنہ وی پی بیرنگ ہو جائیں گے، ارے واہ میرے سورما، فریدی مسکرا کر بولا، کیا لندن کی وہ رات بھول گئے جب ایک عورت نے تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے خود کو ماں کہلوایا تھا، نشے میں تھی سالی، اگر باپ بھی کہلواتی تو کہہ دیتا، پھر اس سے کیا، اور حالت کیا تھی تمہاری اس وقت، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، حمید خان کے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسائی پر بکری چڑھ بیٹھی ہو، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، حمید نے چھپا ہوا سا کہہ کر لگایا، بہت خوب، وہ تو کہیے کہ چھوڑ کر خود ہی ہٹ گئی، ورنہ سچ مچ ماں بنا لیتا، فریدی نے جملہ پورا کر دیا، بس ایک واقعہ لے کر لکیر پیٹ رہے ہو، نہیں میں تمہیں سنجیدگی سے مشورہ دیتا ہوں کہ اب یہ حرکتیں چھوڑ دو، ورنہ پھنسو گے کسی دن، حمید خان کے اصول دوسرے ہیں، حمید اکڑ کر بولا، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا، اگر شادی شدہ ہے تو سب سے پہلے اس کے شوہر سے دوستی کرنا ہے، اگر شادی شدہ نہیں تو اس کی شادی کی فکر پہلے، اگر شادی نہ ہو سکے تو پھر مجبوراً اس کے ابا میاں سے عشق کرنا پڑتا ہے، اگر ابا میاں بھی نہ ہو تو پھر پڑوسیوں سے رسم و راہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ عورت ایک ایسی بیل ہے جو ہمیشہ پاس کے درخت پر چڑھتی ہے، آخر فائدہ ہی کیا ہے اس سے، فریدی سگار سلگاتا ہوا بولا، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ حمید کی باتوں میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اس کا ذہن تو دراصل نجمی والے کیس میں الجھا ہوا تھا، لیکن وہ حمید کو باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا، اس کی بھی وجہ تھی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حمید کی بکواس اس کے ذہن کو ایسے نقطے پر پہنچا دیتی تھی جہاں اسے سارے الجھاوے ایک سیدھی لکیر معلوم ہونے لگتے تھے، فائدہ پوچھتے ہیں آپ، حمید اپنے دیدے پھیر کر بولا، تفریح فریدی صاحب، بعض اوقات ایسے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں کہ بس مزہ ہی آ جاتا ہے، مثلا میں ایک ایسی عورت سے واقف ہوں جس نے عاشق کے ساتھ ہی ساتھ ایک عدد شوہر بھی پال رکھا ہے، آپ نے بعض اوقات سنا ہوگا کہ کچھ لڑکیاں اپنے کتوں کو پیغام بری کی ٹریننگ دیتی ہیں اور انہیں کے ذریعے ان کی خط و کتابت چلتی ہے، بالکل یہی حال اس عورت کا بھی ہے، اس نے شاید شوہر اسی لیے پال رکھا ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہی بیچارہ اس عورت اور اس کے عاشق کی خط و کتابت کا واحد ذریعہ ہے، بھلا وہ کس طرح، فریدی نے سامنے کی دیوار پر نظر جمائے ہوئے پوچھا، نہایت آسانی سے، شوہر اور عاشق دونوں آپس میں گہرے دوست تھے، عاشق صاحب شوہر کو کبھی رومال میں کشیدہ کاری کے لیے کپڑا اور ریشم کی ریلیں عنایت کرتے تھے اور کبھی بھابھی کے لیے کتابیں بھیجواتے ہیں، ریشم کی ریلوں کے نلکیوں میں خط ہوتے ہیں، کتابوں کی جلدیں بیج سے دو کی جاتی ہیں اور ان میں خطوط رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ دونوں میرے بھی دوست ہیں، لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں کہ میرے ان دونوں سے تعلقات ہیں، لہذا اس طرح مجھے الگ الگ ان کی داستانیں سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے، دوسری دلچسپ بات عاشق کا بیان ہے کہ ان دونوں کے تعلقات اس وقت سے ہیں جب محترمہ صرف 12 سال کی تھی اور وہ صرف 15 سال کے، شوہر سلمہ کو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ اس کی بیوی انہیں بالکل الو سمجھتی ہے. بھلا بتائیے, ایسی حالت میں وہ انہیں الو ہی سمجھ کر بڑا احسان کرتی ہے؟ اب سوچئے کیا یہ تفریح ایسی بری ہے؟ میں عورتوں کا اسپیشلسٹ ہوں فریدی صاحب, صرف ایک بار مجھے کسی عورت سے ملا دیجیے, اگر پہلی ہی ملاقات میں اس کی پوری ہسٹری نہ بتا دوں تو کان کتر لیجیے گا. خوب, فریدی بے فیلے میں بولا, ایک ایسی عورت کو بھی جانتا ہوں جو اپنے ستیلے بھانجے سے عشق کرتی ہے. کیا فضول بک رہے ہو؟ فریدی بڑبڑایا. ایک ستیلی؟ اب چانٹا مار دوں گا, فریدی اٹھتا ہوا بولا. اسی کے ساتھ حمید بھی اٹھا. فریدی صاحب, یہ دنیا محض سنسار منطق ہی نہیں ہے, کبھی ریاضی کے بندنوں سے نکل کر حمید کی دنیا میں بھی آئیے. اگر آپ جھنجھلا کر اپنی آنکھیں نہ پھوڑ لیں, کان نہ اکھاڑ ڈالیں تو میرا ذمہ. شٹ اپ, فریدی انگڑائی لیتا ہوا بولا. اسی لیے کہتا ہوں شادی کر ڈالیے. چل بے, وہ حمید کو دھکا دیتا ہوا بولا, رات کافی گزر گئی ہے, بکواس بند کرو, اب سو جائے. حمید کی حجامت. دوسرے دن فریدی نے 10 بجے تک سارے انتظامات مکمل کر لیے. اسے ان دونوں کی نقل و حرکت کے متعلق فون پر اطلاع ملتی رہی. پھر اس نے اپنے 5-6 گھنٹے تجربہ گاہ میں صرف کیے اور تقریباً 4 بجے اس نے وہ مصنوعی حد و حال ترتیب دے دیے جو اسے حمید کے چہرے پر فٹ کرنے تھے. فریدی پلاسٹک میک اپ کا ماہر تھا, اس نے یہ آرٹ دراصل ایک بوڑھے آئرش ایکٹر سے سیکھا تھا. لندن میں اس سے اس زمانے میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ وہاں زیر تعلیم تھا. چونکہ فراغ رسانی کا اسے بچپن ہی سے شوق تھا, اس لیے وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا تھا جن سے اس فن کے لوازمات کے متعلق کچھ سیکھ سکے. 6 بجے تک حمید کا حلیہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا اور انتہائی باوقار آدمی نظر آنے لگا تھا. چہرے پر شاندار قسم کی گھنی مونچھیں تھی. 7:30 بجے فریدی کو فون پر اطلاع ملی کہ وہ لڑکی تنہا آرکچنوں میں داخل ہوئی ہے. حمید بالکل تیار تھا, وہ دونوں ساتھ ہی گھر سے نکلے, لیکن پھاٹک پر پہنچ کر ان کی راہیں الگ ہو گئی. حمید جانتا تھا کہ آرکچنوں میں آج کوئی خاص پروگرام نہیں ہے, لیکن ہوٹل میں قدم رکھتے ہی فون پر اطلاع کی تصدیق ہو گئی وہ وہاں موجود تھی. آج حمید نے خاص طور پر ایسے جوتوں کا انتخاب کیا تھا جن کی تیز قسم کی گنجیلی چپچراہٹ مردوں تک کو قبر سے اٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی. ہوٹل میں داخل ہوتے ہی نہ صرف وہ لڑکی بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے. حمید اس لڑکی کے قریب ہی والی ایک میز پر بیٹھ گیا, لیکن اس کی پشت لڑکی کی طرف تھی. لڑکی تھوڑی دیر تک مستربانہ انداز میں اسے دیکھتی رہی, پھر بے چینی سے پہلو بدلنے لگی. اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صراط سے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے ایک بار ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حمید کی پشت پر پہنچ گئی. راشد صاحب, وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی, اس طرح چوری چوری؟ حمید چونک کر مڑا. شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے حیرت ظاہر کرنے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی تھی. وہ چند لمحے سرامگی کے عالم میں اسے گھورتا رہا, پھر مسکرا کر بولا, شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, مجھے نصرت کہتے ہیں. جی؟ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی, پھر اچانک ہنس کر کہنے لگی, بہت اچھے راشد صاحب, ایکٹنگ کامیاب ضرور ہے لیکن آپ مجھے الو نہیں بنا سکتے. میں نہیں سمجھا محترمہ, حمید نے منہ بگاڑ کر کہا, بھلا میں اس کی جرات کیسے کروں گا جبکہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں. اوف, لڑکی بے جان سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی. میرے خدا, اتنی مشابہت. حمید چپ چاپ اسے دیکھتا اور اس کی حرکت پر متحیر ہوتا رہا.
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول موش موڑنے والی کا پارٹ نمبر ایک اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو ابھی یا میوزک کے بعد پارٹ نمبر دو لگا لیجئے. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0321-6025200, 0302-5302-002.